يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم. انسانوں میں تیسری قسم منافقین کی ہے جو اب ہمارا ٹاپک یا جو ہمارا مضمون چل رہا ہے وہ منافقین کے بارے میں ہے. منافق کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں. ظاہر ہے ایک اہل ایمان میں سے ہیں جن کا درجہ بڑا ہوا ہے, ایک بالکل کٹر کفر میں شامل ہے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فی ناری جہنم خالدین فیہا ابدا, جہنم میں مستقل طور پر رہنے کا اس کا ذکر فرمایا. اور چونکہ منافق ان میں سب سے زیادہ ڈینجر اور خطرناک ہے, کافر کا معاملہ یہ کہ سامنے سے آپ کا مخالف ہے تو ہے, اور منافق یہ ہے کہ وہ سامنے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اپنا ہے اور اندر سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. تو وہ اس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے ذکر بھی کر دی. اب اس ترجمے میں آپ کو سب پتہ لگ جائے گا کہ ان لوگوں کا کیا انداز تھا, کیا طریقہ تھا, کس طریقے سے یہ نفاق پھیلایا کرتے تھے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور بعض لوگ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, لیکن حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں, ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا, صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن ان کے دل کے اندر ایمان نہیں پہنچتا. کیا کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ, یہ دھوکا دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں جو ایمان لائے. فرمایا وما یخدعون الا انفسهم, وہ دھوکا نہیں دیتے کسی کو بھی مگر اپنی ذات کو دھوکا دیتے ہیں. وما یشعرون, لیکن ان کو شعور نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کو دھوکا دیتے ہیں. اس کی تفصیلات بھی میں نے آپ کے سامنے کل بیان کر دی تھی کہ جو آدمی دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے حقیقت میں وہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ خود ہی اس دھوکے کے اندر, اس دائرے کے اندر خود ہی آ کر پھنس جاتا ہے. من حفر بئرا لاخیہ وقع فیہ, جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس کے اندر جا کر گر جاتا ہے. چاہ کن را چاہ درپیش, کنواں کھودنے والے کے سامنے کنواں ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کنواں کھود رہا ہے دوسرے کے لیے اور خود اسی کنویں کے اندر وہ جا کر گر جائے. تو جو آدمی دوسروں کو دھوکا دیتا ہے وہ حقیقت میں ایسا ہے جیسے کہ وہ اپنی ذات کو دھوکا دیتا ہے. وما فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دل کے اندر اللہ نے مرض پیدا کر دیا ہے. مرض ایک تو ہوتا ہے جسمانی مرض, ایک ہوتا ہے روحانی مرض. تو جسمانی مرض کب آتا ہے؟ جب انسان حد سے تجاوز کرنے لگے اور وہ جو اخلاق جن کا پورا پورا ہونا چاہیے اس کی وجہ سے اس میں کمی زیادتی ہو تو انسان بیمار ہو جاتا ہے. یہ جو طب یونانی ہے, یہ جب اس کی ابتدا کی جاتی ہے, پڑھائی جاتی ہے, تو اس کو اس طریقے سے سمجھایا جاتا ہے, آپ بھی سمجھ لیجیے, کہ جیسے دیگچی ہوتی ہے یا ہانڈی ہوتی ہے, اس میں آپ کوئی چیز پکاتے ہیں, چاول پکاتے ہیں, سالن پکاتے ہیں, جیسے چاول پکاتے ہیں مثال کے طور پہ, تو جو اوپر کو اس کے جھاگ اٹھتے ہیں وہ ہے سفرا. سفرا جو اوپر کو جھاگ اس کے اٹھتے ہیں, ان کی زبان میں وہ سفرا کہلاتا ہے. اور جو کبھی کبھی تیز آنچ کی وجہ سے نیچے تلی کے اندر وہ جل جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سودا. اور جو کچا ادھر ادھر اس کے دائیں بائیں رہ جاتا ہے اس کو سمجھ لو جیسے کہ بلغم, جیسے بلغم آتا ہے انسان کو کھانستا رہتا ہے اس کو اس کی جو وہ اندر کی جو گندگی ہے وہ نکلتی رہتی ہے. اور جو درمیان میں صحیح طریقے سے پک کر آتا ہے اس کو وہ سمجھ لو خون ہے. تو سودا, صفرا, بلغم اور خون, ان چار خلطوں سے پورا علاج ہوتا ہے طب یونانی میں. یہاں جو آپ کی اور جو دوائیاں ہیں ایلوپیتھک ہیں اس کے اندر ان کی اپنی ایجاد کی ہوئی اصطلاح ہے کہ بھائی اس کے اندر یہ ہو گیا تو یہ دے جائے گا, اس کے اندر یہ ہو گیا تو یہ دیا جائے گا. اور اسی طریقے سے علامات اگر مل جائیں ہومیوپیتھک میں تو بھائی اس کے اندر یہ علامت پائی جاتی ہے تو اس کو یہ دوائی کام کرے گی اس لیے کہ اس کے اندر اس کی وجہ یہ ہے. تو ہر ایک علاج جو ہوتا ہے اس کی کچھ نہ کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. تو طب یونانی کی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, سودا, صفرا اور بلغم اور خون. اب جو یہ کچا رہ گیا یہ ظاہر ہے یہ بلغم بنائے گا, اور جو یہ اوپر کو اٹھتے جھاگ واگ چلتے چلے آ رہے ہیں یہ انسان کے اندر اس کا مزاج صفرا بھی مزاج بن جائے گا, اور جو لگ گیا تلی کے اندر وہ گویا کہ جل گیا وہ سودا کہلائے گا. اور جو درمیان میں ہوگا وہ بالکل صحیح طریقے سے پکے ہوئے چاول ہوں گے, پکے ہوئے سبزی ہوگی, وہ خون کہلائے گا. اب یہ خون جو ہے یہ ہے اصل آپ کے بدن کے اندر دوڑ رہا ہے. اسی خون جو پوری دیگچی جو ہے وہ صحیح اصل میں ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سارے کے سارے اس کی مثال خون جیسی ہونی چاہیے, نہ نیچے لگنا چاہیے نہ اوپر کو اس کے جھاگ اٹھنے چاہیے اور نہ اس کے ارد گرد کوئی چیز کچی رہنی چاہیے. اگر رہ گئی تو یہی بیماری کا سبب ہے, اسی کا نام بیماری. کیا ہو گیا صاحب؟ کچا رہ گیا, بلغم آ گیا, اب اس کا علاج ہو رہا ہے. تو بلغم کیوں آیا؟ وہ ایک طرف کچا رہ گیا تھا, اسی کا نام بلغم ہے. تو پوری دیگچی اصل میں خون کی مثال ہونی چاہیے کہ خون ہمارے بدن میں دوڑ رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, اس وقت کیا بات کیا ہے, صحت مند ہے انسان, صحت مند ہے. جس وقت تک خون کیا دوران اس کے اندر موجود ہے تو گویا کہ انسان بالکل صحت مند ہے, کوئی پریشانی والی بات نہیں. لیکن جب اسی خون کے اندر کمی واقع ہوگی, جیسے میں نے مثال سے بتایا نیچے لگ گیا تو لگ گیا بھائی اب جو ہے اس کے معدے کے اندر یہ مرض پیدا ہو گیا, اب اس کا علاج اس طریقے سے کیا جائے گا. بلغم ہو گیا اس کا علاج. تو جب دنیا میں جو علاج کیے جاتے ہیں وہ اخلاق, وہ جو خلتے ہیں جب وہ حد سے تجاوز کر جاتی ہیں تو وہ بیماری کا سبب بنتی ہیں. ایسی اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر مرض رکھا ہے, اور وہ جو کیفیت ہے دلوں کے اندر بیماری کی, بس یہ بھی ایک مرض ہے. اور جب ظاہر ہے جب یہ مرض ہے تو اس مرض کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان منافقین کے دل کے اندر ایک قسم کا مرض پیدا کر دیتا ہے. کیوں؟ ان کو کبھی ایمان برا لگنے لگتا ہے, کبھی اہل ایمان برے لگنے لگتے ہیں, کبھی اوپر کے لوگ برے لگنے لگتے ہیں, کبھی نیچے کے لوگ برے لگنے لگتے ہیں. اب ان کے دل کے اندر ایک کیا ہو گیا, مرض پیدا ہو گیا. تو قرآن نے کیا کہا, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں کے اندر بڑا مرض ہے سو اور بھی بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو. جب ایک دل کے اندر بیماری پیدا ہوتی, اصل میں یہ دل جو ہے یہ بھی بالکل اسی طریقے سے صاف رہنا چاہیے. اگر اس دل کے اندر بیماری لگ جائے یہ بھی بڑی ڈینجر ہوتی ہے, بہت سخت اس کے اندر بھی بیماری آ جاتی ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. یہ ایک بہت بڑے شاعر تھے مجذوب. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے خلفاء میں ان کا شمار ہوتا تھا. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے شعر کہنے کا ملکہ دیا تھا اور شعر کو پسند بھی کیا کرتے تھے. بہت سے اشعار ان کے ایسے ہیں جو قابل تعریف ہیں اور پسندیدہ اشعار وہ کہا کرتے تھے. پسندیدہ اشعار میں ان کا شمار ہوتا تھا, پسندیدہ شاعروں میں ان کا شمار ہوتا تھا. تو کہتے ہیں کہ یہ دل جو ہے ایک انسان کا گھر ہے, اگر اس گھر کے اندر اس کو خالی چھوڑو گے تو کیا ہوگا؟ جیسے کوئی گھر ہے اور اس کو تم خالی چھوڑ دو کچھ دنوں کے لیے تو گھاس اگ جائے گی اور وہاں پر کیڑے مکوڑے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے, جھاڑ جھنکاڑ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے, جنات اپنا گھر بنا لیں گے. اور اگر وہاں پر آپ رہتے رہیں, اس کی صفائی ستھرائی, اس کے اندر لائٹ جلتی رہے, چراغ جلتا رہے, چولہا جلتا رہے, تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے. دل بھی بالکل اسی طریقے سے ہے. کہتے ہیں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اپنا دل ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی خواہش اپنے دل کے اندر اس طرح ہی کی پیدا نہ ہو کہ آپ اس کا اتباع کرنے پر مجبور ہوں. خواہشیں تو پیدا ہوتی ہیں انسان کو, اچھا کپڑا پہنوں, اچھا کھاؤں, اچھی طریقے سے رہوں, میرے اولاد ہو وہ اس طریقے سے, یہ تو ہے. لیکن انسان ان کو اب اس کے تابع ہو جائے, خواہشات نفسانی کے تابع ہو جائے. جب انسان خواہشات نفسانی کے تابع ہو جاتا ہے جب ہی اس کے اندر مرض پیدا ہوتا ہے. اور یہ مرض جیسے یہ چار خلطے میں نے آپ کو بتائی, جس طریقے سے ان کے اندر یہ کچا پن رہ جاتا ہے اور یہ مرض بڑھ جاتا ہے, ایسی دل کے اندر بھی ایک قسم کا مرض پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ نفاق جو ہے یہ اسی میں شامل ہے, یہ بھی ایک قسم کا مرض ہے. تو قرآن تو انہوں نے کہا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. اب تو یہ ہے کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہے اس دل کے اندر, اللہ اب تو صرف تو ہی تو ہے اور کوئی نہیں ہے. بس اب تو خلوت ہو گئی, تمام خواہشات نفسانی کو میں نے دل سے نکال کر باہر ڈال دیا ہے, اب تو صرف تیرا ہی اس کے اندر ذکر ہوگا اور جو کچھ ہے سب تو ہی اس کے اندر ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. تو ایسا دل جب بن جائے تو انسان اس مرض سے محفوظ رہتا ہے. اور جب اس دل کے اندر بہت سی چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ بیماریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. قرآن کہتا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے. اب جب ایک مرض چھوٹا سا ہے اور اس کا علاج انہوں نے نہیں کیا تو اور بھی اللہ نے پھر ان کے مرض کو بڑھا دیا. بھائی اگر دل کے اندر مرض پیدا ہو گیا تو اس کا علاج کرو, علاج جس کے لیے ضروری ہے. اور جب اس کا علاج آپ نے نہیں کیا تو اللہ نے اور پھر اس کے مرض کو بڑھا دیا, وہ بڑھاتا چلا گیا. فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون, اور ان کے لیے بڑا دردناک رسوا کن عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. سب سے بڑا نقصان انسان کو جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ منافق ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے. اذا حدث کذب, منافق کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. واذا تؤمن, اور جب اس کے پاس کوئی آپ امانت رکھ دیں تو اس کے اندر خیانت کرے گا. یہ منافق کی پہچان ہے, جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا, جب امانت اس کے پاس رکھ دی جائے گی تو کیا ہوگا, وہ امانت میں خیانت کرے گا. یہ خاص خاص علامتیں ہیں جو منافقین کے اندر پائی جاتی ہیں. فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, اور ان کے لیے سزائے دردناک ہے, سخت قسم کی سزا ہے, عذاب علیم ہے, رسوا کن عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا ہے. اب ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ طریقے اختیار کیے. اچھا, جو منافق ہوگا ایک بات اور بھی یاد رکھیا, وہ ہمیشہ فسادی ہوگا. اہل ایمان جو حقیقت میں جس کو ہم مومن کہتے ہیں وہ فسادی نہیں ہوتا, وہ فساد سے بچتا ہے. منافق ہمیشہ فسادی ہوگا, ہر بات وہ کرے گا جس سے فساد برپا, چھوٹی بات کو بڑا بنائے گا تاکہ فساد برپا ہو جائے. مومن کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ فساد برپا ہو, اس لیے کہ جب فساد برپا ہوتا ہے تو اس فساد کا اثر کبھی کبھی اس خود کے اوپر بھی آ جاتا ہے, یہ بھی سوچنا چاہیے. تو دنیا کے اندر جتنے بھی فسادات ہوتے ہیں, جو دنیا کے اندر فسادی ہیں, فساد مچاتے ہیں, پوری دنیا کے اندر فساد مچا رکھا ہوتا ہے, تو اس کی چھینٹیں کبھی کبھی ان کے اوپر بھی جا پڑتی ہیں. اس لیے کہ جب ناسور بنتا ہے اور ناسور کا آپریشن ہوتا ہے تو اس ناسور کی چھینٹیں چاروں طرف کو جا سکتی ہیں, اس کا کچھ پتہ نہیں لگتا. ایسی فساد جو ہے یہ ایک ناسور, ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو, کوئی بھی ہو. اب کبھی کبھی یہ فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں, اس کو ہم فساد بولتے ہیں, اسی کو ہم فساد سمجھتے ہیں. تو جو لوگ فساد بھڑکاتے ہیں آج کبھی کبھی ان کے اوپر بھی آتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر نہیں آتی, ان کے اوپر بھی آ جاتی ہے. لیکن وہ فساد تو بڑا فساد ہے. ہر آدمی کا ایک مزاج ہوتا ہے امن, امن اور امن و امان کی زندگی گزارنے, امن کے ساتھ زندگی گزار, اچھائی کے ساتھ زندگی گزار. لیکن فساد کرنے والوں کا جو مزاج ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں, فساد ہوتا رہے گا تو مجھے مزہ آئے گا. منافقین میں اکثر و بیشتر لوگ یہی کیا کرتے تھے کہ وہ فساد برپا کرتے تاکہ فساد ہوتا رہے اور ہم تماشا دیکھتے رہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو زمین میں تو کہتے ہیں ہم تو اصلاحی کرنے والے ہیں, ہم تو اصلاح کرتے ہیں, فساد نہیں کرتے. یہ منافقین اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں اور فساد, اللہ تعالیٰ ان کو فسادی کہہ کے پکار رہا ہے اور یہ اپنے آپ کو یوں کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں, اصلاح کر رہے ہیں. پھر آگے فرمایا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو خطاب کر کے کہا, الا, یہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے, ہوشیار ہو جاؤ, سمجھو تم میری بات, میں تم سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں. الا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ, یاد رکھو بے شک یہی لوگ مفسد ہیں, لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فساد نہیں کر رہے, ہم اصلاح کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں, یہ منافق ہمیشہ فساد کرتے ہیں, اور فسادی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نقصان دینے والا ہوتا ہے, کبھی فسادی سے فائدہ نہیں ہو سکتا. لہذا انسان دنیا کے اندر رہے, امن امان کے ساتھ رہے, ایک تو کسی کے اوپر ظلم نہ کرے اور امن کی کوشش کرے کہ بھائی امن رہے. اس سے جب آپ امن چاہو گے, امن کی تلقین کرو گے, امن کی تبلیغ کرو گے, امن کے راستے کو لوگوں کو بتاؤ گے, تو پھر امن و امان والے لوگ قائم ہوں گے. اور جب فسادی جہاں پر ہوں گے تو وہاں پر فساد ہی فساد برپا ہوتا چلا جائے گا. آپ دیکھو کسی جگہ جا کے, کسی بستی میں جا کے دیکھو آپ, اتنے امن کے ساتھ لوگ رہتے ہیں کہ وہاں پر کبھی کوئی جھگڑا نہیں, کچھ نہیں. اللہ اللہ کرنا, نماز پڑھنا, اہل ایمان کی بات بتا, اور نماز ادا کرنا, اللہ کی عبادت کرنا, اور اپنے کام سے کام, اور ایمانداری کے ساتھ سارے کام. اس بستی پر کیسی اللہ کی رحمت ہوتی ہے, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے سے اس بستی کو چلاتے ہیں, کیسا ایک نورانی ماحول وہاں پر قائم ہوتا ہے. اور ایک طبقہ ایسا ہوگا, ایک کبھی کبھی ایسی بستی بھی آپ کو دکھائی دے گی کہ اس بستی کے اوپر کیا لفظ استعمال کر, بس اللہ کی طرف سے گویا کہ ایک مایوسی چھائی بھی ہوتی ہے ان کے اوپر, ان کے چہروں پر خوشی نہیں, ان کے کاروبار میں برکت نہیں, ان کے گھروں کے اندر کوئی رونق نہیں, ان کے بچوں کی حالت بے انتہا خراب. کیوں؟ اس جگہ پر لوگ فسادی رہتے ہیں. کبھی کبھی یہ چیزیں جب دیکھنے کو ملتی ہیں تو قرآن کی آیت ہمیں یاد آ جاتی ہے. ایک بستی میں میرا جانا ہوا, یہ بستی میں کیسی بے رونقی ہے, یہاں پر کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے کسی کے عجیب, ان کے نہ مکانوں پر کوئی ایسی چیز دکھائی دے رہی کہ جو یہاں پر ہم اس کو دیکھیں کہ کوئی رونق والی چیز ہے کسی اس میں. تو بتایا کہ یہاں پر پورے گاؤں میں سود کا کاروبار ہوتا ہے, سود کا لین دین ہوتا ہے, اسی سے ان کا کام چلتا ہے, جو سود جاتا ہے اسی سے یہ کھاتے, اسی سے یہ پیتے, اسی سے یہ سارا خرچہ چلاتے. ایک عجیب قسم کی وہاں پر ہو تھی, وحشت تھی, وحشت. اگر کوئی اس بستی کے اندر گھس جائے, کوئی چلا جائے تو ایسا محسوس ہوگا کہ میں کہاں پھنس گیا. اور ایسی جگہ پر بھی جانا ہوا کہ جہاں پر بڑے امن و امان کے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں, ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں, ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, اپنے کام ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں, اور محنت اور مشقت اور اس کے ساتھ اپنی روزی کمانا جو ہے یہ سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس بستی کے اندر ایسا سایہ ڈال رکھا ہے کہ بڑا خوشحالی بھی ہے, اور اس طرح سے اللہ کی رحمت کا بھی ایک طرح کا نزول دکھائی دیتا ہے کہ واقعی تو ایسی جگہ پر انسان کو رہنا چاہیے, اور یہی کام انسان کو کرنا چاہیے. منافقین جہاں ہوتے ہیں لڑانے والے, وہاں پر فساد برپا کرتے ہیں, اور جہاں اہل ایمان ہوتے ہیں جو دلی حقیقت میں جن کو ایمان مومن کہا جاتا ہے, وہ کبھی یہ نہیں چاہتے کسی کا کوئی نقصان ہو, تو وہاں پر اس بستی میں ان کے حالات بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. اچھا آپ سدھار کرتے چلے جاؤ, نسلن در نسل چلتا چلا جاتا ہو, جس کی جو عادت ہے نسلوں میں کے اندر آتی چلی جاتی ہے. میں نے ایک دن بتایا تھا نا آپ کو کہ آپ اگر حرام کمائی سے اپنی اولاد کو پالو گے تو یقیناً ان کی شکلیں تو تبدیل نہیں ہوں گی, لیکن نسلوں کے اندر تبدیلی ضرور آ جائے گی. اس لیے بہتر یہی ہے کہ فساد سے ہمیشہ انسان کو بچنا چاہیے. جہاں فساد ہو اس کے اوپر آگ کے اوپر پانی ڈال دینا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ بھائی آگ جلا کر اور پیچھے سے ہم اس سے ہاتھ سینکنے کی کوشش کریں, پھر انسان خود بخود اس کے اندر پھنس جاتا ہے. تو الا انہم, اب اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, اور جب ان سے کہا گیا کہ فساد برپا مت کرو زمین کے اندر, تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا اچھا تم اصلاح کرنے والے ہو, تم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو, الا یاد رکھو انہم ہم المفسدون, یہ حقیقت میں فسادی ہیں اور ان کو شعور نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا فساد کر رہے ہیں, کتنا نقصان کر رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لے آئے اور لوگ, تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں گے جیسا کہ ایمان لائے یہ بے وقوف. یاد رکھو کہ بے شک یہی بے وقوف ہیں, لیکن وہ اس کا علم نہیں رکھتے. دیکھو ایسا ہے, یہ صحابہ کے متعلق ذکر کیا گیا, اس زمانے کے لوگوں کو یہ سمجھایا گیا کہ تم ایمان لاؤ ایسا جیسا کہ صحابہ کا ایمان ہے. یہ کسوٹی ہے, صحابہ کا ایمان کسوٹی ہے ہم سب کے لیے. صحابہ کا ایمان بڑا زبردست ہے. میرے خیال سے زندگی میں اگر ہسٹری اٹھا کر ہم دیکھیں تو وہی ایک دور ہمیں یاد آتا ہے کہ جو اپنی اولاد کو اور اولاد اپنے ماں باپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار تھا. اس دور سے بہتر کوئی دور نہیں. کیوں؟ ان کا ایمان اتنا مضبوط کہ وہ اپنے آپ کو بھی قربان کر دیں اور اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیں. عجیب واقعات جب پڑھے جاتے ہیں اس زمانے کے, ایک جب یہ لڑائیاں ہوتی تھیں, جہاد ہوتا تھا, تو ایک عورت آئی اور اپنے بہت چھوٹے سے بچے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا کہ میں اس کو آپ کو دینا چاہتی ہوں. ذرا یہ بچہ کیا کرے گا, یہ بچہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. ایک اگر کوئی بڑا آدمی ساتھ ہوتا تو چلو ٹھیک ہے, ہمارے لیے کچھ کرامت ثابت ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بھی جانتی ہوں کہ واقعی یہ بچہ جو ہے آپ کا, آپ کو کوئی کام نہیں آ سکتا, لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ جب دشمنوں کے تیر آپ کے اوپر دشمن برسائے تو آپ میرے بچے کو ڈھال بنا لیں تاکہ کوئی تیر نقصان آپ کو نہ پہنچنے پائے اور جو نقصان پہنچے میرے بچے کو پہنچے. یہ ایمان میرے خیال سے اگر آپ کہیں بھی پڑھو گے یہ کہیں نہیں مل سکتا, یہ صحابہ کے ایمان ہی کے اندر یہ چیز مل سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان دینے والے ایسے ہی لوگ تھے حقیقت میں, تو ان کے بارے میں کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, ان سے کہا جاتا تم ایمان لاؤ ایسا جیسا کہ ایمان لائے لوگ. تو انہوں نے پھر کیا کہا, قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَا, کیا ہم ایمان لائے ایسے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لیا ہے. اب تم جو پھینکو گے نا وہی پھر تمہارے اوپر آئے گا. اوپر اگر پتھر پھینکو گے تو آپ کے اوپر پتھر ہی آئے گا, نیچے پتھر ہی آئے گا. تھوک پھونکو گے تو تھوک آئے گا, اور اگر پھول پھینکو گے اوپر تو پھول آئیں گے واپس. تم نے اللہ کی طرف کیا پھینکا کہ ہم ایمان لائے ایسا جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی ان کے اوپر پھینکا. الا انہم ہم السفہاء, ارے حقیقت میں یہی بے وقوف ہیں. یہ جو دوسروں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں یہ بے وقوف نہیں ہے, بلکہ حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہیں. ولیکن لا یعلمون, لیکن یہ اس کا علم نہیں رکھتے, اس کو جانتے نہیں کہ ہم بے وقوف ہیں. یہ دوسروں کو بے وقوف سمجھتے ہیں حالانکہ یہ خود بخود بے وقوف ہیں. باقی انشاءاللہ اس پر اور کل گفتگو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا رب العالمین, گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو درگزر, عزت نصیب فرما, ہماری پریشانیوں کو دور فرما, مشکلوں کو آسان فرما, سے مدد فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجل سے, ہر مہلک اور موذی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما, ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما.